بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ اصفہ آڈیو لائبریری کی آواز ہے. آج ہم گلزار اردو لازمی حصہ اول 11ویں جماعت کے لیے کا پارٹ 7 ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ کتاب آپ کی خدمت میں اصفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. مشق. سوال نمبر 1. علامہ اقبال نے دہلی کو اسلامی شان و شوکت کا قبرستان کیوں کہا ہے؟ 2. علامہ اقبال دہلی کس مقصد سے گئے تھے؟ 3. حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک کے متعلق علامہ اقبال کے کیا تاثرات تھے؟ 4. علامہ اقبال نے خواجہ حسن نظامی کو خوش قسمت کیوں کہا ہے؟ 5. علامہ اقبال نے کس کے متعلق کہا ہے کہ وہ گنج معنی مدفون ہیں جس پر دلی کی خاک ہمیشہ ناز کرے گی؟ 6. علامہ اقبال کی آنکھیں کس بات پر نم ہو گئی تھیں؟ 7. دہلی میں علامہ اقبال نے اور کن کن مزارات پر حاضری دی؟ 8. بمبئی شہر کے متعلق علامہ اقبال نے اپنے کن تاثرات کا اظہار کیا ہے؟ 9. فرانسیسی جہاز کی کن خصوصیات سے علامہ متاثر ہوئے؟ 10. جب جہاز سرزمین عرب کے قریب پہنچا تو علامہ اقبال کی دلی کیفیات کیا تھیں؟ 11. علامہ اقبال کے خط کی جن خوبیوں نے آپ کو متاثر کیا ہو ان پر روشنی ڈالیے. 12. ذیل کے جملوں کے مفہوم کی وضاحت کیجیے. الف، تو ایک پتھر تھی جس کو دنیا کے معماروں نے رد کر دیا تھا. بے، ایک یتیم بچے نے تجھ خدا جانے تجھ پر کیا فسوں پڑ دیا کہ موجودہ تہذیب و تمدن کی بنیاد تجھ پر رکھی گئی. سوال نمبر 13. اپنے کسی غیر ملکی قلمی دوست کو ایک خط لکھیے جس میں پاکستان کے قابل دید مقامات کے بارے میں معلومات بہم پہنچائیے. اردو نثر ایک جائزہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں انسان کو سب سے زیادہ شرف اور فضیلت عطا فرمائی ہے. اس شرف اور فضیلت کی بہت سی وجوہات ہیں. ان میں سے ایک وجہ شرف باری تعالیٰ نے یہ بھی فرمائی کہ خلق الانسان علامہ البیان، یعنی اس نے انسان کو پیدا فرما کر اسے گفتگو کا سلیقہ دیا. اس گفتگو اور بیان کے سہارے انسان اپنے خیالات کو دوسروں تک پہنچاتا ہے. اپنے خیال کو ظاہر کرنے کی سب سے مؤثر صورت تحریر ہے. تحریر کے ذریعے انسان اپنے خیالات و احساسات کو وضاحت سے بیان کر سکتا ہے. تحریر کی دو صورتیں ہوتی ہیں، نثر اور نظم. نثر اظہار خیال کا ایک آسان اور ہمہ گیر ذریعہ ہے، جبکہ نثر کے مقابلے میں نظم قدرے مشکل ذریعہ ہے. ویسے بھی کسی زبان کی علمی و ادبی وسعت کا اندازہ اس زبان کے نثری سرمایہ سے کیا جاتا ہے. اردو زبان کا نثری سرمایہ دیگر زندہ اور ترقی پذیر زبانوں کی طرح روز بروز مائل اضافہ ہے. یہی وجہ ہے کہ نثر اردو کا دامن آج مختلف اصناف سے ملموع ہے. ان اصناف نثر میں داستان، قصے، ناول، افسانہ، مضمون، ڈرامے، انشائیہ اور طنز و مزاح وغیرہ سبھی آ جاتے ہیں. برصغیر میں 1857 تک فارسی زبان کو سرکاری یا دفتری زبان کا مرتبہ حاصل تھا، اس لیے 1857 تک اردو نثر کا ادبی سرمایہ بڑا مختصر رہا. کچھ لوگوں نے اردو نثر میں کچھ لکھا بھی، مگر وہ بہت کم ہے. دراصل اردو نثر کی تحریری صورت کا اظہار 14ویں صدی عیسوی میں مذہبی اور اخلاقی کتب کی اشاعت سے ہوا. اب تک کی تحقیق کے مطابق سب سے پہلے خواجہ سید اشرف جہانگیر سمنانی نے 1308 عیسوی میں کچھ اخلاقی مضامین ایک رسالے کی شکل میں شائع کیے. ان کے بعد شیخ عین الدین گنج العلم نے دکنی اردو میں شرعی مسائل پر مبنی چند رسالے لکھے. پھر 1398 عیسوی میں حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے تصوف کے موضوع پر ایک کتاب معراج العاشقین تصنیف فرمائی. جدید تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ یہ کتاب سلسلہ آنیہ کے ایک مرید نے لکھی تھی. اس کے بعد 15ویں صدی عیسوی میں حضرت شمس الاشاق شاہ میرا جی نے جل ترنگ، شرع مرغوب القلوب، گلباس اور سبرس تصنیف کی. کچھ عرصے بعد شاہ برہان الدین جانم نے 1582 میں ایک کتاب کلمۃ الحق اور ایک رسالہ شائع کیا. 17ویں صدی عیسوی میں پہلے کی نسبت کو زیادہ کتابیں اور رسالے منظر عام پر آئے، مثلا گنج المخفی، شرح تمہید حمدانی، احکام الصلات، شمائل التقیہ وغیرہ. مگر اس صدی کی سب سے اہم کتاب 1635 عیسوی میں لکھی گئی، یہ ملا وجہی کی سبرس ہے، جو کہ اردو نثر کے ارتقاء میں ایک سنگ میل کا درجہ رکھتی ہے. اس وقت لکھی جانے والی تمام کتابوں میں یہ کتاب زبان و بیان کے اعتبار سے ساری کتابوں پر فوقیت رکھتی ہے. سب رس تصوف کے موضوع پر لکھی گئی قصے کے انداز پر ایک کتاب ہے۔ اس کا انداز بیان مقافہ و مزجہ ہے اور اسے اردو نثر میں افسانوی ادب کی پہلی کوشش شمار کیا جاتا ہے۔ گوگے اس کا طرز نگارش قدیم ہی ہے۔ 18ویں صدی عیسوی میں البتہ اردو نثر کے ارتقاء میں ایک اہم موڑ آیا اور پہلے کے مقابلے میں جدید اسلوب بیان کی طرف توجہ دی گئی۔ متوسفانہ اور شرعی مسائل کے شانہ بشانہ علمی مباحثت کے لیے اردو نثر کا سہارا لیا جانے لگا۔ اس طرح نئے نئے الفاظ و ترکیب اور اصطلاحات کو شامل کر کے اردو نثر کے دامن کو اور بھی وسعت دی گئی۔ اس کے علاوہ ایک اہم بات یہ ہوئی کہ یورپ سے ہندوستان آنے والی قوموں نے بھی اردو نثر پر توجہ دی اور یورپی زبانوں کے طریقے پر اردو زبان کی قواعد مرتب کی۔ اسی صدی عیسوی میں تصوف پر مبنی ایک ترجمہ بھی شائع ہوا جو کہ شاہ ولایت قادری نے 1704 میں معرفت السلوک کے نام سے شائع کیا۔ اس دور میں اردو نثر کے ارتقاء میں دکن کے علاوہ شمالی ہند کے کچھ مصنفین نے بھی حصہ لیا، جن میں فضلی نے 1731 میں وہ مجلس یا کربل کتھا کے نام سے ایک مذہبی کتاب کا فارسی سے اردو میں ترجمہ پیش کیا۔ اس کے بعد سودا نے اپنے دیوان کا دباچہ لکھا، لیکن حسب سابق کی دونوں کتابیں بھی مسجہ اور مقافہ رہیں۔ اس دور میں لکھنؤ کی نثر کے ایک اعلیٰ نمونے کے طور پر 1868 میں میر محمد عطا حسین تحسین کی ایک کتاب نوطرز مرثیٰ ملتی ہے، جس کی عبارت مقافہ اور مسجہ ہے اور عربی اور فارسی کے دقیق الفاظ سے پر ہیں۔ 19ویں صدی عیسوی میں اردو نثر میں نمایاں تبدیلی آئی۔ اس سے پہلے لفظ داستان سادہ نثری قصے یا کہانی کے لیے استعمال ہوتا تھا، اس لیے ملا وجی نے اپنی کتاب سبرس کو داستان کہا، جو کہ در حقیقت ایک تمثیل ہے۔ بعد میں یہ لفظ فرضی جنگوں اور مارکوں کے لیے استعمال ہونے لگا۔ اس کے بعد لفظ داستان ذرا اور کھل کر استعمال ہوا، یعنی ایسی کہانی جس میں کوئی مرکزی قصہ ہو، طویل قصہ اور پیچ در پیچ ہو، اس میں عشقیہ پہلو بھی شامل ہو اور مافوق الفطرت عناصر اس میں موجود ہوں، اصطلاحاً داستان کہلائی جانے لگی۔ چنانچہ ان خصوصیات کی حامل طلسم ہوشربا، داستان امیر حمزہ یا بوستان خیال جیسی طویل فرضی کہانیاں لکھی گئیں۔ ان داستانوں سے مصنف کی ذہانت، وسعت معلومات اور کثرت الفاظ کا اندازہ ہوتا ہے۔ ان قصوں اور کہانیوں کا آغاز 1799 میں کلکتے میں قائم ہونے والے فورٹ ولیم کالج سے ہوا۔ اس میں میر امن کا قصہ، باغ و بہار، حیدر بخش حیدری کی طوطا کہانی، شیر علی افسوس کی آرائش محل یا غلام حیدر کا قصہ، حسن و عشق وغیرہ قابل ذکر کتابیں ہیں۔ ان کہانیوں میں مافوق الفطرت باتوں کے علاوہ پریوں، جنوں، دیوں یا کسی غیبی بزرگ کا کردار بھی ملتا ہے۔ اس صدی میں اردو نثر میں کچھ ایسے نثر نگار بھی پیدا ہو گئے جنہوں نے داستان یا قصوں کے خیالی یا فرضی واقعات سے اجتناب کرتے ہوئے عوام کی مذہبی یا اخلاقی اصلاح کی طرف توجہ دی اور اردو نثر کو یورپ کے نئے اسلوب سے متعارف کرایا، جو کہ ناول کہلاتا ہے۔ ناول میں انسانی زندگی کے معمولی واقعات اور عام معاملات کو ایک دلکش اور خوبصورت انداز میں پیش کیا جاتا ہے، جس میں پلاٹ، منظر نگاری، کردار نگاری اور مکالمہ نگاری کے عنصر شامل ہوتے ہیں۔ اردو نثر کو ناول سے روشناس کرانے کا سہرا ڈپٹی نذیر احمد کے سر ہے، جنہوں نے مراۃ العروس، توبۃ النساء، فسانہ مبتلا اور ابن الوقت جیسے اصلاحی ناول لکھے۔ ان ناولوں میں عوام کے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان کے بعد عبدالحلیم شرر نے اسلامی تاریخ اور سرشار نے طنزیہ ناول لکھے۔ اس طرح ناول کا فن مزید نکھرا۔ آگے چل کر منشی پریم چند نے عام کسانوں اور دیہاتیوں کی زندگی پیش کی۔ مرزا ہادی رسوا نے حقیقت نگاری کے فن کو آگے بڑھایا۔ تقسیم برصغیر کا واقع ایک عظیم تغیر تھا، جس نے حساس اہل قلم کو یکسر جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ افراتفری اور انتشار کی اس عمومی کیفیت سے ناول نگار بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ اس زمانے میں عصمت چغتائی، عزیز احمد، قرۃ العین حیدر، فضل احمد کریم فضلی، شوکت صدیقی، ممتاز مفتی، خدیجہ مستور، احسن فاروقی، جمیلہ ہاشمی، عبداللہ حسین اور رضیہ فصیح احمد وغیرہ نے ناول کی روایت کو آگے بڑھایا۔ اردو زبان کے نثری سرمایہ میں ناول کے شانہ بشانہ جس صنف نے ترقی کی وہ ہے افسانہ۔ افسانے کا بنیادی عنصر زندگی ہے اور فنی اعتبار سے افسانہ ایک مختصر کہانی ہے۔ اس میں مصنف زندگی کے محدود اور مخصوص پہلوؤں کو پیش کرتا ہے۔ اردو نثر میں مختصر افسانہ 20ویں صدی میں شامل ہوا۔ اس کی ابتدا میں سجاد حیدر یلدرم اور منشی پریم چند کا خاصا حصہ ہے۔ پریم چند کا دنیا کا سب سے انمول رتن اور سجاد حیدر یلدرم کے ترکی افسانوں کے ترجمے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ ان کے بعد کچھ اور لوگوں نے بھی افسانے لکھے، سدرشن، اپندر ناتھ رشک، علی عباس حسینی، حامد اللہ افسر کے افسانے چھپے۔ 1936 کو اردو افسانے کی تاریخ کا ایک اہم موڑ کہا جا سکتا ہے۔ اس سال ترقی پسند تحریک شروع ہوئی جس سے اردو افسانے کو ایک نیا لہجہ اور آہنگ مل گیا۔ ان میں کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، اوپندر ناتھ اشک، اختر حسین رائے پوری، عصمت چختائی، حیات اللہ انصاری، سعادت حسن منٹو، خواجہ احمد عباس، ممتاز شیری، عزیز احمد، احمد علی وغیرہ نے اپنے عہد کی نمائندگی کی۔ ان لوگوں کے علاوہ بھی افسانے لکھے جا رہے تھے، کوثر چاند پوری، اعظم کریوی، اختر انصاری، اختر اورینوی، سہیل عظیم آبادی، ممتاز مفتی، آغا بابر، ابراہیم جلیس، ہنس راج رہبر، حاجرہ مسرور، ختیجہ مستور، غلام عباس، انتظار حسین، مہندر ناتھ، حسن عسکری، احمد ندیم قاسمی، مسیح الحسن، بلونت سنگھ، شوکت صدیقی، قدرت اللہ شہاب اور ابو الفضل صدیقی نے افسانے لکھے۔ ترقی پسند افسانے میں فرد سے زیادہ معاشرے کو اہمیت حاصل تھی۔ قیام پاکستان کے بعد اردو افسانے نے نئی کروٹ لی، موضوع اور رجحان دونوں اعتبار سے۔ زندگی کے مسلمہ نظریات، عقائد اور اقدار پر اثر نو غور کرنا شروع کیا گیا۔ زندگی کے معتقدات کو نجی اور انفرادی طور پر سمجھنے کی کوشش کی گئی۔ افسانوی ادب میں تبدیلیاں رونما ہوتی رہیں۔ یہ تبدیلیاں رفتہ رفتہ نہایت سست روی کے ساتھ ہوئیں، جس نے افسانے کا مزاج ہی بدل کر رکھ دیا۔ جدید اردو افسانہ اس وقت بھی تجرباتی دور سے گزر رہا ہے۔ یہ تجربات معنی کے اعتبار سے بھی ہو رہے ہیں اور صورت کے اعتبار سے بھی۔ بڑی تعداد میں علامتی، تمثیلی اور تجریدی افسانے لکھے جا رہے ہیں۔ زیادہ تر تجربے حیات اور تکنیک پر کیے جا رہے ہیں۔ نیز اردو نثر کے ارتقائی سفر میں بلندی کے ساتھ ساتھ فراخی اور کشادگی بھی آتی رہی۔ اس سفر کے دوران جہاں فنی رفعت آتی رہی، وہاں صنفی وسعت بھی ہوتی رہی۔ یہی وجہ ہے کہ ناول اور افسانے کے ساتھ ساتھ اردو ڈرامے نے بھی عروج پایا۔ ڈرامہ دراصل ایک یونانی لفظ ہے جس کے مفہوم ہے کچھ کرنا یا کر کے دکھانا۔ آج کے دور میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو کہانی اس خیال سے تیار کی جائے کہ اداکاروں کی مدد سے اسٹیج پر بطور واقعہ لوگوں کے سامنے پیش کی جا سکے، وہ ڈرامہ کہلاتی ہے۔ ڈرامہ ناول اور افسانے کے مقابلے میں پڑھنے کے بجائے دیکھنے کی چیز ہے۔ عوامی اسٹیج پر کھیلا جانے والا پہلا ڈرامہ امانت علی کا اندر صبا تھا، جو 1852 میں پیش کیا گیا۔ یہ نظم اور نثر دونوں پر مشتمل تھا۔ اس ڈرامے کی مقبولیت دیکھ کر اور لوگوں نے بھی ڈرامے لکھے، جن میں مداری لال، خادم حسین افسوس، بھیرو سنگھ عظمت، امام بخش، میاں حسینی ظریف مشہور ہیں۔ اردو ڈرامے کا جہاں تک تعلق ہے، اس کے آثار ہمیں ماضی میں زیادہ سے زیادہ 1.5 صدی تک اور لے جا سکتے ہیں۔ ابتدائی کوششوں کو شمار نہ کیا جائے تو ہمارے تھیٹر کی باقاعدہ زندگی کا آغاز پارسی تھیٹر سے ہوتا ہے۔ اس نے اچھی خاصی مدت تک لوگوں کے لیے تفریح تفریح کا سامان فراہم کیا۔ اس دور میں آغا حشر کاشمیری، پنڈت بیتاب، احسن لکھنوی اور ظریف وغیرہ نے اس زمانے کی عام ذہنی سطح سے مطابقت رکھنے والے کھیل لکھے، جو کہ بڑے مقبول ہوئے۔ ڈرامہ قدرتی طور پر 5 حصوں میں، یعنی تمہید واقعہ، الجھاؤ، نقطہ عروج، سلجھاؤ اور انجام پر مبنی ہوتا ہے۔ ڈرامے کی صحیح طور پر ادبی حیثیت آغا حشر کاشمیری کے ہاتھوں ہوئی۔ ان کے مشہور ڈرامے سید حوث، سفید خون، یہودی کی لڑکی، رستم و سہراب، اسیر حرس اور خوبصورت بلا ہیں۔ ان کے ہم اثروں میں سید مہدی حسن، غلام عباس، سید کاظم حسین نشتر، آغا قزلباش، محشر امبالوی، رحمت الہی رحمت، عبدالعزیز زائق لکھنوی، عبداللطیف شاہ وغیرہ نے ڈرامے کی بیش بہا خدمات انجام دیں، اور اردو ڈرامے کا دامن وسیع تر ہوتا چلا گیا اور ہر قسم کے ڈرامے لکھے جانے لگے۔ اصلاحی اور تہذیبی ڈراموں میں ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی، محمد مجیب اور ڈاکٹر عابد حسین، ادبی ڈرامے میں امتیاز علی تاج اور تاریخی ڈراموں میں احمد شجاع زیادہ مشہور ہیں۔ ان کے علاوہ منشی پریم چند، نور الہی محمد عمر، عنایت اللہ دہلوی، سید ابن الحسن، جگت موہن، لال روا، دیا نارائن، نگھم، نعیم الرحمن، سجاد حیدر یلدرم، عزیز احمد، غلام باری علیق، شاہد احمد دہلوی، شوکت تھانوی، عشرت رحمانی، مرزا ادیب، اوپندر ناتھ اشک وغیرہ نے ڈرامے کے ذریعے اردو نثر کی حدود میں وسعت عطا کی۔ امتیاز علی تاج کے ڈرامے انارکلی اور حکیم احمد شجاع کے کھیل باپ کا گناہ سے کچھ پہلے یا اسی زمانے میں مولانا عبد الماجد دریابادی نے زد و پشما، مولانا عبد الحلیم شرر نے میوہ تلخ، مولانا ظفر علی خان نے جنگ روس و جاپان کے ناموں سے ڈرامے تحریر کیے۔ یہ سارے کتابی صورت میں ہیں۔ پنڈت برج موہن کیفی نے بھی ادھر توجہ کی۔ انصار ناصری نے نجمہ نوری لکھا، جو اسٹیج بھی ہوا۔ پاکستان میں تھیٹر کو زندہ کرنے اور زندہ رکھنے کا سہرا خواجہ معین الدین کے سر بنتا ہے۔ انہوں نے نہ صرف ڈرامے لکھے بلکہ انتہائی نامساعد حالات میں انہیں اسٹیج بھی کیا۔ ان کے کھیل لال قلعے سے لالو کھیت، تعلیم بالغان، مرزا غالب بندر روڈ پر بڑے خوبصورت ڈرامے ہیں۔ رفیع پیرزادہ اور سید عابد علی عابد نے بھی اعلیٰ درجے کے ڈرامے لکھے ہیں۔ گزشتہ دو دہائیوں میں ریڈیو اور ٹی وی پر بھی بہت سے اچھے ڈرامے پیش ہوتے رہے ہیں۔ ٹی وی میں آغا ناصر، محمد حسین نثار، بختیار احمد، اشفاق احمد، بانو قدسیہ، حسینہ معین، حمید کاشمیری، فاطمہ ثریا بجیا، امجد اسلام امجد، سلیم چشتی، منو بھائی، تاجدار حیدر، یونس جاوید، ڈاکٹر ڈینس آئزک، مستنصر حسین تارڑ اور شاہد کاظمی نے ادبی، اصلاحی، تہذیبی، معاشرتی، مذہبی، اخلاقی، غرض انسانی زندگی کے ہر پہلو پر ڈرامے لکھے۔ ان میں سے کچھ کتابی شکل میں بھی چھپ گئے ہیں۔ نثر اردو میں طنز و مزاح بھی ایک اہم صنف ہے۔ طنز میں سماجی ناانصافیوں اور خرابیوں پر ناپسندگی کا اظہار کیا جاتا ہے، جبکہ مزاح میں انہی ناانصافیوں کو تبسم آمیز لہجے میں پیش کیا جاتا ہے۔ طنز و مزاح کے لیے سادگی، سچائی، ظرافت اور بے ساختگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اردو نثر میں رجب علی بیگ سرور نے کہیں کہیں ظریفانہ عبارت سے طنز و مزاح کی لطیف سی کیفیت پیدا کی۔ البتہ مرزا غالب نے اپنے خطوط میں ظرافت و دل افروزی پیدا کر کے اردو نثر کو مزاح نگاری سے آشنا کیا۔ علاوہ ازیں ڈپٹی نذیر احمد کی تمام تصانیف میں ظرافت اور خوش طبعی کی ایک ہلکی سی کرن چمکتی ہے، جس کا واضح رنگ ان کی ناول ابن الوقت میں ملتا ہے۔ اس میں انہوں نے معاشرتی اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کی ہے۔ یہی نہیں بلکہ سر سید احمد خان نے بھی اپنے لندن سے ارسال کردہ خطوط اور اپنے رسالے تہذیب الاخلاق میں شائع کردہ مضامین کے ذریعے اردو نثر میں شگفتگی، سلاست اور مزہ پیدا کیا۔ اردو نثر میں ظرافت اور طنز و مزاح نگاری کا دور 1877 میں اودھ پنچ کے اجرا کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اس باب میں منشی سجاد حسین ایک اہم شخصیت ہیں۔ انہوں نے ہندوستان کے رئیسوں کے نام خطوط لکھے اور مختلف مضامین مثلاً حاجی بخلول، طرح دار لونڈی، احمق ذلی وغیرہ جیسے طنزیہ مضامین اودھ پنج میں شائع کیے، اور اس میں ہندوستان کی سیاسی و سماجی کیفیت کی اصلاح کی کوشش کی۔ اس دور میں ان کے علاوہ تربھون ناتھ، ہجر، مرزا مچھو بیگ، ستم ظریف، بابو جوالا پرساد برق، احمد علی شوق، منشی احمد علی کسمونڈی اور نواب سید محمد آزاد جیسے مصنفین بھی طنز و مزاح پر اودھ پنج میں مضامین لکھتے رہے۔ اودھ پنج سے جن طنز و مزاح نگاروں کو یکجا ہونے کا موقع ملا، ان میں پنڈت رتن ناتھ سرشار زیادہ اہم ہیں۔ ان کے ہاں طنز کے مقابلے میں مزاح زیادہ ہے۔ انہوں نے لکھنؤ کی معاشرتی اور سماجی خرابیوں پر نشتر زنی کی ہے۔ تربھون ناتھ نے اس دور کے رئیسوں کی اخلاقی خرابیوں کو ظاہر کیا بابو جوالا پرساد نے ملکی سیاسی حالات پر طنزیہ مضامین لکھے، اور نواب سید محمد آزاد نے مغربی تہذیب پر نشترکاری کی۔ اس طرح اردو نثر میں انقلابی تبدیلیاں آئیں اور طنز و مزاح کا لہجہ بھی کافی تبدیل ہوا۔ اب براہ راست کے بجائے اشارے کے نائے میں بالواسطہ طنز و مزاح کا رنگ اختیار کیا جانے لگا۔ خواجہ حسن نظامی نے طنز و مزاح میں چٹکیوں اور گدگدیوں سے کام لیا۔ مہدی افادی نے مہذبانہ انداز سے سنجیدہ مضامین کو اپنے تیکھے لہجے میں پیش کیا۔ سجاد حیدر یلدرم نے معاشرتی ناانصافیوں کو شگفتہ انداز میں اپنے طنز کا نشانہ بنایا۔ سجاد علی انصاری اپنے طنز و مزاح کی تلخ اندیشی، یعنی اپنے رسم و رواج کے کمزور پہلوؤں کی نشاندہی سے اردو ادب کے تلخ اندیش ثابت ہوئے۔ قاضی عبدالغفار کے ہاں وطن پرستی کے جذبات اور سیاسی زندگی کے تجربات کے زیر اثر ایک پختہ کار طنز نگاری نظر آتی ہے۔ ملا رموزی اپنی گلابی اردو کے ذریعے اپنی ذات کو نشانہ طنز بنا کر دوسروں کے عیبوں کو اجاگر کرتے ہیں۔ آج اردو ادب کے دامن میں طنز و مزاح ایک خاص نکھار، دلکش رانائی اور امتیازی نشان سے جلوہ فرما ہے، اور اپنے گزشتہ اسلوب سے ہٹ کر واقعہ و کردار کی ہم آہنگی، عملی مذاق، سنجیدہ ظرافت و تخیل کے طرف گامزن ہے۔ عملی مذاق سے مزاح پیدا کرنے میں عظیم بیگ چختائی نمایاں ہے، جبکہ شوکت تھانوی اور شفیق الرحمان کا شمار بھی اسی زمرے میں ہوتا ہے۔ پطرس بخاری نے اردو نثر میں مزاح نگاری کو ایک نئی سمت عطا کی اور مزاح کو ہزل، پھکڑپن یا عامیانہ پن سے پاک کر کے انگریزی ادب کے جدید اسٹائل سے روشناس کیا۔ اب اردو نثر ایک جدید دور میں داخل ہو چکی ہے، جسے طنزیہ دور بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ پورے افسانوی ادب میں طنزیہ لہجہ شامل ہو چکا ہے۔ اردو ادب میں انشائی ادب بھی اہمیت کا حامل ہے۔ دراصل یہ لفظ فرانسیسی ادب کا عطیہ ہے، مانتین اس صنف کا بانی تصور کیا جاتا ہے۔ انشائیہ فرد کو ایک لمحے کے لیے عادت و تکرار کے قیود سے پاک کر کے تصویر کے دوسرے رخ سے آشنا کرتا ہے اور اسے ایک مخصوص انداز سے سوچنے کی ترغیب دیتا ہے۔ انشائیہ کا خالق کسی نتیجے پر پہنچنے کے بجائے ذہن انسانی کو یکا یک ایک نئی دنیا سے متعارف کراتا ہے اور مصنف اپنی ذات کے حوالے سے کوئی بات پیش کرتا ہے۔ انشائیہ کی اپنی ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، بلکہ افسانہ، ناول، ڈرامہ یا کسی اور فنی صورت میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ انشائیہ کی خصوصیت ہے کہ کسی بھی موضوع کے متعلق ذاتی یا نجی رد عمل کو مصنف اپنے مخصوص پیرائے میں پیش کرتا ہے۔ ڈاکٹر وزیر آغا کے مجموعے خیال پارے، چوری سے یاری تک اردو نثر میں انشائی ادب کی باقاعدہ کوشش ہیں۔ انشائیہ نگاری کے لیے ایک لازمی عنصر ظرافت بھی ہے، کیونکہ شوخی اور چمکیلا پن اس کا خاص رنگ ہے۔ انشائیہ میں بے ربطی اور بے ترتیبی اس کی دلکشی میں اضافے کا باعث ہوتی ہے، مگر اس میں پراگندگی نہیں ہوتی۔ انشائیہ کو ہم ادب کی پھلجڑی بھی کہہ سکتے ہیں۔ پطرس بخاری، رشید احمد صدیقی، کنیا لال کپور، کرشن چندر اور خواجہ حسن نظامی کی بعض تحریریں انشائیہ ہیں اور اردو نثر کو ایک نئے اسلوب اور صنف سے آشنا کرتی ہیں۔ اردو نثر کے دامن کی توسیع اور رنگا رنگی کے سلسلے میں خطوط نگاری کا تذکرہ بھی ضروری ہے۔ خطوط ہمارے لیے وہی کشش رکھتے ہیں جو ہمارے لیے ہمارے دوست رکھتے ہیں۔ ان میں دلی احساسات، دماغی تخیلات، جذباتی تعلقات اور روحانی کیفیات بھی شامل ہونا لازمی ہیں۔ خون جگر کی آمیزش سے خط میں رانائی اور عقل و شعور کی ہم آہنگی سے اس میں آفاقیت پیدا ہوتی ہے۔ خط کا اسلوب زمان و مکان کے فاصلوں کو تبدیل کر دیتا ہے۔ ایسے خطوط ادب کا بیش بہا خزانہ ہوتے ہیں، جن میں مکتوب نگار اپنی جنبش قلم سے چند لمحوں کو محفوظ کر کے لازوال بنا دیتا ہے۔ اس حقیقت کے پیش نظر جب ہم اردو نثر کے سرمایہ پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے مکتوب نگاری کی باقاعدہ ابتدا غالب سے ہوتی ہے۔ انہوں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا اور ایسا محسوس ہوتا ہے گویا دو دوست بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ خط میں صداقت، حقیقت، سادگی اور دلچسپی نے اردو نثر کو ایک نئی صنف سے آشنا کیا۔ مولانا محمد حسین آزاد، سر سید احمد خان، خواجہ الطاف حسین حالی، علامہ شبلی نعمانی، اکبر الہ‌آبادی، مہدی افادی، علامہ اقبال، مولانا ظفر علی خان، ڈپٹی نذیر احمد، محمد علی رودلوی اور مولوی عبدالحق کے خطوط اردو ادب کا سرمایہ ہیں۔ رپورتاج بھی اردو ادب کی ایک صنف ہے۔ حقیقت، منظر نگاری، چشم دید واقعات اس کے اہم عناصر ہیں۔ اس میں بیرون واقفیت کی منظر کشی کے دوران فرد کی داخلی کیفیات و جذبات بھی شامل ہوتے ہیں اور دونوں پہلوؤں کے باہمی ربط و ضبط اور آہنگ سے یہ فن ابھرتا ہے۔ گویا یہ فن خارجی حقیقت اور داخلی کیفیت کا حسین امتزاج ہے۔ رپورتاج لکھنے کے لیے کسی چیز کا مشاہدہ کیے بغیر اس کے بارے میں صحیح صحیح ترجمانی کرنا یا فطری جذبات و تاثرات پیدا کرنا ناممکن ہے۔ رپورتاج نگار کھلی آنکھ اور کھلے ذہن سے بیرونی دنیا کا مطالعہ کرتا ہے اور اس کی نیرنگیہ اور لطافت کی کیفیتوں کی آمیزش سے اپنے احساسات و جذبات کو سپرد قلم کرتا ہے۔ رپورتاج جن موضوعات پر لکھے جاتے ہیں ان کا انتخاب ادیب کی اپنی فطری کیفیت پر ہے۔ البتہ عام طور پر جن مقاصد کے لیے رپورتاج لکھے جاتے ہیں ان میں جنگ، حادثات، بلوے یا فسادات، سماجی یا تہذیبی مجالس، ادبی یا مذہبی جلسے، میلے ٹھیلے، نمائش، پکنک، سیر و سیاحت یا روزمرہ زندگی کے گلی کوچوں کے عام واقعات سبھی شامل ہیں۔ اردو نثر صدیوں کا ارتقائی سفر طے کرتے ہوئے ہر دور کے حالات سے متاثر ہو کر تاریخ کے نشیب و فراز سے گزر کر اپنے دامن کو وسیع سے وسیع تر کرتی رہی ہے۔ یہی نہیں بلکہ انسانی زندگی سے قریب تر ہونے کے باعث اپنے جلو میں زندگی کے ہر پہلو کی جھلک اور نرنگی لے کر ایک زندہ زبان کے ادبی سرمائے کی مانند ابد کی منزلوں کی جانب رواں ہے، اور آگے چل کر نہ جانے اور کون کون سی اصناف نثر اس میں شامل ہوں گی، کیونکہ زندگی ہر دم رواں ہے اس لیے نثر اردو بھی بے ہم جواں ہے۔ ماحول پر انسانی اثرات۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اسے عقل عطا کی اور اپنے کلام میں بار بار اسے عقل استعمال کرنے کی ترغیب دی ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ انسان کو قوانین فطرت اور مناظر قدرت پر غور و فکر کی اہمیت سے آگاہ کیا گیا ہے، اسے مشاہدے اور تحقیق کی دعوت دی گئی ہے، اور زمین و آسمان کی سب چیزوں کی تخلیق پر غور و فکر کرنے اور تحقیق کرنے والوں کو بندگان خاص بتایا گیا۔ اس غور و فکر اور تحقیق و تجسس کے نتیجے میں انسان پر کائنات کے بھید کھلنے لگے ہیں، اور وہ اپنی ضروریات و خواہشات کے مطابق وسائل پیدا کرنے اور موجودہ وسائل کو استعمال کرنے میں قابل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو مختلف پہلوؤں سے تحقیق کی آنکھ سے دیکھنے کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے فرمایا، کیا یہ اونٹ نہیں دیکھتے کہ یہ کیسے پیدا کیا گیا ہے، اور آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح اسے رفعت دی گئی ہے، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح نصب کیے گئے ہیں، اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس طرح بچھائی گئی ہے۔ اس نے انسان کی ذات کے اندر اور باہر موجود اپنی نشانیوں کا ذکر کیا۔ اس نے دن رات کے ایک طرح آنے جانے، موسموں کی تبدیلی، چاند سورج کی گردش، بارش سے مردہ زمین کے سرسبز و شاداب ہونے اور اسی طرح کے دوسرے مظاہر پر غور کرنے کی ہدایت فرمائی۔ اس نے انسان کے لیے زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کو مسخر کیے جانے کا اعلان کر کے اسے تسخیر کائنات کی کوششوں پر مائل کیا۔ غرض کے خالق و مالک نے انسان کی پیدائش اور اس کی پیدائش کی حکمت کی بات ہو یا حیوانیات کی زندگی کا تذکرہ، آثار قدیمہ کا ذکر ہو یا طبیعت، نفسیات، حیاتیات اور دوسرے سائنسی علوم کا، دراصل انسان کو ان سب علوم کو سیکھنے اور انہیں برتنے کی رغبت دلائی ہے۔ انسان اپنے خالق کے عطا کردہ فہم سے غور و فکر کے ذریعے کائنات کی تسخیر کے راستے پر چل پڑا۔ اس نے اپنے ماحول کو اپنی ضرورت کے مطابق ڈھالنے کی کوششیں کی، ضروریات پوری ہوئی تو خواہشات نے سر اٹھایا۔ اسی طرح ماحول پر انسان کی گرفت مضبوط تر ہوتی گئی اور ہوتی جا رہی ہے، ضرورتیں اور خواہشیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور ماحول پر حکمرانی کی خوشی نے انسان کو توازن اور میانہ روی کی اہمیت سے خاصی حد تک بیگانہ کر دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں ماحول آلودگی کا شکار ہونے لگا ہے۔ آج انسان دنیا میں زراعت کے نت نئے طریقے اختیار کر چکا ہے۔ ہوا، پانی، جنگلات اور زرعی زمینوں کو اپنی مرضی سے استعمال میں لا رہا ہے۔ بڑی بڑی عمارتیں بن رہی ہیں، بڑے بڑے شہر بسائے جا رہے ہیں، صنعتیں عروج پر ہیں، سڑکوں کے جال بچھائے جا رہے ہیں، فضائی راستے دریافت کیے جا رہے ہیں، شہروں اور ملکوں کی ترقی کی خبریں زوروں پر ہیں، لیکن اس بھاگ دوڑ میں توازن، اعتدال اور تناسب کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ نتیجے کے طور پر ماحول پر انسانی اثرات نے منفی رنگ بھی دکھانا شروع کر دیا ہے۔ انسان اپنے لیے بستیاں تعمیر کرنے، اپنی ضروریات کے لیے غذا پیدا کرنے اور وسائل کے حصول یا ترسیل کے لیے جس یک رخے پن سے مصروف ہے، اس نے قدرتی ماحولیاتی نظام کے خد و خال کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ جس تیزی سے آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہوا، پانی، جنگلات اور زرعی زمینیں استعمال ہو رہی ہیں، اس کے نتیجے میں قدرتی وسائل پر دباؤ بڑھ گیا ہے۔ کارخانوں سے خارج ہونے والا کیمیائی فضلہ، لکڑی کے کثیر استعمال کے لیے جنگلوں کا کاٹا جانا جہاں ایک خطرناک عمل ہے، وہاں زمین کے ذریعے آلودگی کے مادے رس رس کر گرد و نواح کے پانی میں شامل ہوتے جا رہے ہیں، جن سے آبی آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بجلی کی اشیاء، توانائی سے چلنے والی چیزیں، کیمیائی مادے، دھواں، ایندھن کے طور پر جلائی جانے والی گیس، کیڑے مار زہریلی دواؤں کا زیادہ استعمال، فرنیچر میں استعمال ہونے والے محلول، رنگوں سے خارج ہونے والے بخارات، تجارتی مراکز میں کاغذ، بورڈ، پلاسٹک، لکڑی، شیشے، دھات وغیرہ کا کچرا اور گھریلو کوڑا کرکٹ، سب ماحول پر انسانی اثرات کی منفی شکلیں ہیں۔ اگر ان اشیاء کی تیاری اور استعمال میں توازن و تناسب اور میانہ روی سے کام لیا جائے تو ماحول اتنا آلودہ نہیں ہوگا۔ تعمیراتی مشینری کا شور، گرد، ریت، بجری اور دھول مٹی کے مضر اثرات واضح ہیں۔ لوگ عوامی جگہوں پر خالی ڈبے، پلاسٹک کے ٹکڑے، پھلوں کے چھلکے، استعمال شدہ کاغذ وغیرہ پھینک دیتے ہیں، جس سے وہاں کا ماحول آلودہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر پارٹ 7 کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید ریکارڈنگ کے لیے پارٹ 8 سماعت فرمائیں۔